جی میں نے آپ کو بتایا کہ اجماع دو قسم پر ہے، ایک اجماع سندی اور ایک اجماع مذہبی۔ اجماع سندی کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی ایک زمانے کے تمام علماء کسی حکم پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور اجماع مذہبی کسے کہتے ہیں؟ کہ بعض مجتہدین کسی حکم پر کیا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اجماع کر لیں۔ بھائی ثم بعد ذلک الاجماع علی نوعین مرکب وغیر مرکب، پھر اس کے بعد اجماع دو قسم پر ہے۔ یہاں سے اجماع مذہبی کی بات شروع کر دی بھائی، اجماع سندی بیان کر دیا، اس کی چار قسمیں اور ان چاروں قسموں کا حکم بھی بیان کر دیا۔ آپ اجماع مذہبی کو بیان کرنے لگے ہیں۔ اجماع مذہبی کے بارے میں آپ نے پڑھا، وہ اجماع کرنا ہے بعض مجتہدین کا کسی حکم پر، کسی حکم پر بعض مجتہدین کا اجماع کر لینا بھائی، تو کہ یہ اجماع مذہبی ہے۔ اب اس کی قسمیں بتلا رہے ہیں کہ وہ دو قسم پر ہیں، مرکب وغیر مرکب، ایک مرکب ہے اور ایک غیر مرکب ہے۔ فالمرکب مجتمع علیہ الآراء علی حکم الحادثة مع وجود الاختلاف فی العلۃ، کہتے ہیں پس مرکب اجماع وہ ہے کہ جس میں اکٹھی ہو جائیں رائے، بھائی جس میں کیا ہو جائیں، آراء اکٹھی ہو جائیں، بعض مجتہدین کی رائے اکٹھی ہو جائیں، علی حکم الحادثتی کسی واقعے کے حکم پر، مع وجود الاختلاف فی العلتی باوجود اختلاف کے پائے جانے کے، فی العلتی علت کے اندر، بھائی علت میں اختلاف پائے جانے کے باوجود حکم کے اندر بعض مجتہدین کیا کر لیں، کسی حادثے کے حکم میں کیا کر لیں، اتفاق کر لیں، کیا کہلاتا ہے، اجماع مرکب۔ مرکب ہے مولانا، دیکھا ہے تو اجماع مولانا لیکن ہے مرکب، کیا علتیں کیا ہیں، مختلف ہیں۔ مثلا بھائی ایک شخص باوضو ہے، اس کو قحط بھی آئی اور اس نے ایک عورت کو ہاتھ بھی لگایا، اب بالاجماع اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہمارے نزدیک بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اب حکم میں تو اتفاق ہے مولانا، اس واقعے کے حکم میں دونوں کا اتفاق، ہمارے نزدیک بھی وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی وضو ٹوٹ گیا، البتہ علت میں اختلاف ہے بھائی، ہمارے نزدیک وضو ٹوٹنے کی علت ہے قحط کا آنا، قحط کی وجہ سے ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، مس مرآ سے ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی وضو ٹوٹا ہے لیکن ان کے نزدیک وضو ٹوٹنے کی علت کیا ہے، مس مرآ ہے، عورت کو ہاتھ لگانا، عورت کو ہاتھ لگانے سے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا، البتہ قحط سے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب اس شخص نے قحط بھی کی ہے، عورت کو ہاتھ بھی لگایا ہے، تو اب بالاتفاق اس کا وضو ٹوٹ گیا، بالاتفاق اس پر اجماع ہے بھائی، اس حکم کے اندر وضو کے ٹوٹنے کے اندر دونوں کا اتفاق، لیکن علت میں دونوں کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک وضو ٹوٹنے کی علت قحط کا آنا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹنے کی علت مس مرآ ہے۔ تو یہ اجماع مرکب ہے بھائی، کیا ہے، اجماع مرکب ہے، جس کے اندر حکم میں اتفاق ہوتا ہے اور علتوں میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں، دیکھیے دوبارہ بھائی، فل مرکب بس مرکب مجتمع علیہ الآراء، وہ اجماع ہے جس میں کیا ہو جائیں، جس میں رائے جمع ہو جائیں، علی حکم الحادثتی کسی واقعہ کے حکم پر، مع وجود الاختلاف فی العلتی باوجود اختلاف پائے جانے کے، فی العلتی کس میں، علت میں۔ وَمِثَالُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُودِ الْإِنْتِقَاضِ عِنْدَ الْقَيْءِ وَمَسِّ الْمَرْأَةِ، اور اس کی مثال اجماع کا ہونا ہے، عَلَى وُجُودِ الْإِنْتِقَاضِ، وضو ٹوٹنے کے، وضو ٹوٹنے پر، انتقاض کا کیا معنی، ٹوٹنا، الانتقاض اے انتقاض الوضو، وضو کا ٹوٹنا بھائی، الف لام عوض ہے کس سے، مضاف الیہ سے۔ تو اس کی مثال کیا ہے، اجماع کا ہونا کس چیز پر، وجود انتقاض پر، یعنی وضو کے ٹوٹنے پر، وضو کے ٹوٹنے پر اجماع کا ہونا. عند القیء ومس المرأتی، قیء اور مس مرأ کے وقت، کوئی شخص قیء بھی کرتا ہے، باوضو تھا اور قیء بھی کرتا ہے اور مس مرأ بھی کرتا ہے. اما عندنا، ہمارے نزدیک کیا ہے، وضو کے ٹوٹنے پر اتفاق تو ہوا لیکن ہمارے نزدیک اس کی بنا کس پر ہے؟ فبناء علی القیء، وضو ٹوٹتا ہے بنا بر قیء کے. واما عنده، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، فبناء علی المس، بنا بر مس کے، یعنی مس مرأ کے، عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ کیا کہلاتا ہے مولانا؟ اجماع مرکب کہلاتا ہے. مصنف نے اجماع غیر مرکب کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اجماع مرکب کی تعریف سے اجماع غیر مرکب کی تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. بھئی اجماع تو ہے، کسی واقعے کے حکم پر کیا پایا جائے گا؟ اجماع پایا جائے گا بعض مجتہدین کا. البتہ مرکب میں جب یہ کہا کہ علتوں میں اختلاف ہے، تو غیر مرکب میں پتا چلا کہ علتوں میں اختلاف نہیں ہوگا. علتوں میں اختلاف، کسی واقعے کے حکم پر ہمارا بھی مثلا اتفاق ہو جاتا ہے، اور شوافی کا بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے، اور علت میں بھی اتفاق ہوتا ہے. ان کے نزدیک بھی وہی علت ہے، ہمارے نزدیک بھی وہی علت ہے، وہی علت ہے. اس کی مثال مولانا اجماع غیر مرکب بھائی، جس میں علتوں میں بھی اتفاق ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی دونوں کے نزدیک ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو بھی چیز احد السبیلین سے خارج ہوگی بالاتفاق اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں. تو حکم میں اتفاق آیا، اور علت میں بھی اتفاق ہے مولانا، ان کے نزدیک بھی علت خروج نجاست ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے، اس کی علت خروج نجاست ہے. تو دیکھو یہ کیا ہے، اجماع غیر مرکب ہے، کہ حکم کے اندر بھی اتفاق اور اس کی علت کے اندر بھی اتفاق ہے. ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في المأخذين، اي في احد المأخذين، ہونا چاہیے بھائی مأخذين سے پہلے احد کا لفظ، بھائی یہ کتابت کی غلطی سے شاید رہ گیا ہے بھائی. پھر اس نوع کا جو اجماع ہے وہ حجت بن کر باقی نہیں رہتا، بعد ظہور الفساد، بعد فساد کے ظاہر ہو جانے کے، فی احد المأخذین، مأخذ سے مراد علت ہے، فی احد المأخذین، دونوں علتوں میں سے کسی ایک میں. کہتے ہیں دونوں علتوں میں سے کسی ایک علت کا بھی فساد ظاہر ہو گیا تو یہ اجماع حجت نہیں رہے گا، یہ اجماع حجت نہیں، یہ اجماع مرکب بھائی حجت نہیں رہے گا. بھائی کسی بھی شر، ہم نے کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا وضو ٹوٹنے کا حکم کیوں لگایا؟ وہ قے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ مس مرأ کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی شرعی دلیل قائم ہو جائے جس سے ان میں سے کسی ایک کی بھی علت کا فاسد ہونا ظاہر ہو جائے تو پھر یہ اجماع باقی نہیں رہے گا، پھر یہ اجماع باقی. بھئی اجماع تو اس بات میں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وضو کس سے ٹوٹا ہے؟ قے سے ٹوٹا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مس مرأ سے ٹوٹا ہے. اب کوئی ایسی شرعی دلیل قائم ہو گئی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ایسی کوئی شرعی دلیل قائم ہو جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ مس مرأ سے تو ویسے ہی ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اور قے سے وضو ٹوٹ رہا تھا، لیکن شرعی دلیل سے کیا ثابت ہو گیا کہ قے سے وضو تو کیا آپ وہ حکم لگائیں گے کہ شخص کا وضو ٹوٹا ہے؟ وہ اس حکم ہی نہیں لگائیں گے وضو ٹوٹنے کا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تو وضو ٹوٹنے کا کیا کر رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. تو اب حکم میں اتفاق رہا, اب تو حکم میں اتفاق رہا ہی نہیں. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی علت کیا ہوئی؟ اس کا فساد ظاہر ہو گیا کسی شرعی دلیل سے. انہوں نے تو کہا تھا قیس وضو ٹوٹتا ہے, لیکن شرعی کسی شرعی دلیل سے کیا ثابت ہو گیا؟ کہ قیس وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر وہ وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگا رہے ہیں. تو اب اتفاق رہا, ایک امام وضو ٹوٹنے کا حکم لگائے گا, دوسرا وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائے گا, تو یہ اجماعی باقی نہیں رہے گا. جب اجماعی باقی نہیں رہا تو اس کا حجت ہونا, حجت اس کے حجت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ حجت کہاں سے پھر رہے گا بھائی؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یا اس کا عکس کرو بھائی, مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرمائیں گے کہ قیس شخص کا وضو ٹوٹ چکا ہے, اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرمائیں گے؟ مثلا مرا سے وضو ٹوٹ چکا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی شرعی دلیل قائم ہو جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مس سے مرا سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کیا امام شافعی رحمہ اللہ مس سے مرا سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے؟ نہیں. امام صاحب تو قہر کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے, لیکن امام شافعی رحمہ اللہ قہر مس سے مرا کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہی, کیونکہ ان کے نزدیک تو قہر سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں, صرف مس سے مرا سے ٹوٹ رہا تھا, اور شرعی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ مس سے مرا سے وضو نہیں, تو اب وہ اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم بھی اس شخص پر نہیں لگائیں گے. تو اب اجماع ہی باقی نہ رہا, امام صاحب امام اعظم وہ حنیفہ رحمۃ اللہ وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ وضو نہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے, تو اجماع ہی باقی نہیں رہے گا. جب علت میں ان کی علت میں فساد ظاہر ہو گیا تو اجماع باقی نہیں, جب اجماع باقی نہیں رہا تو اس کے حجت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو کسی بھی امام کے علت میں اگر فساد ظاہر ہو جائے, یہ پتہ چل جائے کہ یہ علت صحیح نہیں, تو پھر وہ یہ اجماع جو اجماع مرکب ہے یہ بھی حجت بن کر باقی نہیں رہے گا. تو یہ ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في احد المأخذين, پھر یہ نوع جو ہے اجماع کی یہ باقی نہیں رہے گا حجت بن کر, بعد ظہور الفساد, بعد فساد کے ظاہر ہو جانے کے, فی احد المأخذین, دونوں علتوں میں سے کسی ایک کی علت میں بھی فساد ظاہر ہوا تو یہ اجماع حجت بن کر باقی نہیں گا. حتی لو ثبت, یہاں تک کہ اگر یہ ثابت ہو گئی, یہی بات اب صاحب کتاب کریں گے بھائی, حتی لو ثبت اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان القیء غیر ناقض, کہ قیء ناقض, کسی شرعی دلیل سے یہ ثابت ہو کہ قیء ناقض وضو نہیں, وضو کو توڑنے والی نہیں ہے, فابو حنیفہ رحم اللہ لا یقول بالانتقاد فیہ, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فیہ ای فی القیء, ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ قیء کو, وہ قیء میں وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے. لا يقول بالانتقاد فيه اي في القيء, وہ قیء میں وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے. اور اسی طرح ولو ثبت, اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان المس غیر ناقض, کہ مس مرا کیا ہے وہ ناقض للوضو, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, فالشافعی رحمۃ اللہ لا يقول بالانتقاد فيه, فيه کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ مس کو, مس کو. تو اس صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ مس سے مرعا سے وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے. امام شافعی رحمہ اللہ مس سے مرعا سے وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے. کیوں؟ لفساد العلت التي بني عليها الحكم, بوجہ فاسد ہونے اس علت کے جس پر حکم کی بنیاد تھی, جس علت پر حکم کی بنیاد تھی, جب وہی فاسد ہو گئی تو حکم بھی. امام شاہد صاحب کے نزدیک وضو ٹوٹنے کی بنیاد ہی کس پر تھی؟ اس کی علت ہی کیا تھی؟ قیء پر. تو جب قیء ثابت ہو گیا قیء ناقض وضو ہی نہیں, تو پھر اب اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم بھی نہیں لگائیں گے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ بھی حکم نہیں لگائیں گے اگر ان کی علت کا فساد ظاہر ہو جائے. جی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ والفساد متوہم، یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے بھائی، اعتراض بھائی، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ اجماع مرکب کے اجماع ہی فاسد ہے، یہ اجماع ہی کیا ہے؟ فاسد ہے، اس کو حجت ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ حجت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اجماع فاسد ہے۔ کیسے اجماع فاسد ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے ایک ہی مسئلے کے اندر رائے مختلف ہیں، قہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی رائے اور ہے، امام شافعی رحم اللہ کی رائے اور ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عند اللہ یقیناً ان دونوں میں سے ایک حق ہے، دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، تو یقیناً ایک امام کس پر ہے؟ خطا پر ہے، اور ایک امام حق پر ہے۔ اسی طرح مس مرا کا مسئلہ ہے، اس میں بھی مسئلہ ایک ہے اور رائے دونوں کی الگ الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کیا رحم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مس مرا سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ اسی مسئلے میں امام شافعی رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک ہی حادثہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اور رائے مختلف ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ رائے مختلف ہیں، تو یقیناً اس مسئلے کے اندر بھی عند اللہ ایک حق پر ہے اور ایک کس پر ہے؟ قہ کے مسئلے میں بھی ایک امام حق پر ہے اور دوسرا خطا پر، اسی طرح مس مرا کے مسئلے میں بھی ایک امام یقیناً حق پر ہے عند اللہ، اور دوسرا امام کیا ہے؟ خطا پر ہے، خطا پر ہے۔ تو دونوں اماموں کا خطا پر ہونے کا وہم آ گیا بھائی، دونوں ائمہ کی طرف خطا پر ہونے کا وہم آیا یا نہیں آیا؟ مس مرا کے اندر ہی دیکھ لو، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ خطا پر ہو، ہو سکتا ہے امام شافعی رحم اللہ کس پر ہو؟ خطا پر۔ قہ کے مسئلے میں بھی دونوں طرح احتمال ہے، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کس پر ہوں؟ خطا، ہو سکتا ہے امام شافعی رحم اللہ کس پر ہوں؟ خطا پر ہوں۔ تو خطا پر ہونے کا احتمال دونوں طرف آ گیا، دونوں علتوں میں فساد کا وہم آ گیا، دونوں علتوں میں فساد کا وہم آ گیا، فساد کا وہم آ گیا، تو یہ اجماع علی الباطل ہوا۔ دونوں طرف کس کا احتمال آ گیا؟ خطا کا احتمال آیا، جب خطا کا احتمال آیا تو معلوم ہوا یہ اجماع علی الباطل ہے۔ دونوں طرف کیا آ گیا بھائی؟ دونوں طرف خطا کا احتمال، جب خطا کا احتمال آیا تو معلوم ہوا یہ اجماع کس پر ہے؟ باطل پر ہے بھائی، صورت سمجھ میں، جب یہ اجماع باطل پر ہے تو یہ اجماع فاسد ہوا، یہ سرے سے حجت بن ہی نہیں سکتا۔ اعتراض کی تقریر سمجھ میں آئی کہ دونوں طرف خطا کا وہم ہے، اور جب دونوں طرف خطا کا وہم ہے تو یہ اجماع علی الباطل ہوا، اور اجماع علی الباطل جب یہ ہوا تو یہ اجماع فاسد ہے، لہذا یہ حجت بن ہی نہیں سکتا۔ جواب صاحب کتاب ذکر کریں گے، خلاصہ جواب یہ مولانا، خلاصہ جواب پہلے سمجھ لیں کہ بھئی دونوں طرف خطا کا احتمال ہے، کسی ایک جانب میں بھی خطا متعین نہیں۔ مثلا مسئلہ قہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں امام شافعی رحم اللہ کا بھی خطا پر ہونے کا امکان، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی خطا پر ہونے کا امکان، احتمال ہے، لیکن حق پر ہونے کا بھی تو دونوں کا دونوں طرف احتمال ہے، ہو سکتا ہے امام شافعی رحم اللہ کس پر ہوں؟ ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کس پر ہوں؟ حق پر ہوں۔ اسی طرح مس مرا میں جیسے دونوں طرف خطا پر ہونے کا احتمال، اسی طرح حق پر ہونے کا بھی تو ایک دونوں طرف، مس مرا میں ہو سکتا ہے امام شافعی رحم اللہ حق پر ہوں، ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کس پر ہوں؟ حق پر ہوں۔ تو خطا کا دونوں طرف صرف احتمال ہے، کسی ایک طرف بھی خطا متعین نہیں ہے۔ متعین ہے کون سا امام خطا پر ہے کس مسئلے میں؟ یہ متعین نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالی جانتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو خطا کا دونوں طرف وہم آیا، کسی ایک جانب بھی خطا تعین نہ ہوئی، اور صرف وہم، خطا کا وہم آنے سے اجماع کی صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صرف خطا کا، بھائی صرف خطا کا وہم ہے، اور وہم کی وجہ وجہ سے اجماع کے صحیح ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اجماع صحیح ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو خطا کا صرف وہم آیا بھائی، مت جواب اچھی طرح سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا خطا کا صرف وہم ہے، جب خطا کا صرف وہم ہوا تو یہ اس بات کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، اس بات تک پہنچانے والا نہیں ہے کہ یہ اجماع علی الباطل ہے، سمجھ میں آیا؟ جس سے اجماع علی الباطل لازم نہیں آتا. اچھی طرح سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کہتے ہیں والفساد متوہم فی الطرفین، اور فساد متوہم ہے دونوں طرف، یعنی دونوں طرف، دونوں ائمہ کی علتوں میں فساد کا وہم ہے، دونوں ائمہ کی علتوں میں فساد کا وہم ہے. لجواز ان یکون ابو حنیفہ رحم اللہ مصیبا فی مسئلۃ المس مخطئا فی مسئلۃ القائی، اس لیے کہ جائز ہے، ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ مصیب ہو مسئلہ مس میں، مصیب یعنی درستگی پر ہو، حق کو پہنچنے والے ہوں مسئلہ مس میں. مسئلہ مس سے مرا کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو احتمال ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا ہوں؟ حق پر ہوں. اور مفتی ان فی مسئلہ القی، اور مسئلہ قی میں کس پر ہوں؟ خطا پر ہوں، مسئلہ قی میں خطا کرنے والے ہوں وہ بھائی، یہ احتمال بھی ہے. اور اسی طرح وہ شافعی رحمہ اللہ مصیبا فی مسئلہ القی مخطئا فی مسئلہ المس، وہ ممکن ہے کہ وہ درستگی پر ہوں، حق تک پہنچنے والے ہوں مسئلہ قی کے اندر، خطا کرنے والے ہوں کس کے اندر؟ مسئلہ مس کے اندر. تو خطا کا صرف احتمال آیا، فلا یؤدی ھذا الی بناء وجود الاجماع علی الباطل، تو یہ اس بات کی طرف پہنچانے والا نہیں، اس بات کی طرف لے جانے والا، یہ توہم فساد جو ہے، حاضر سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ توہم فساد کی طرف، یہ فساد کا وہم لے جانے والا نہیں ہے الہ اس بات کی طرف، اس بات کی طرف بنا وجود الاجماع علی الباطل، کہ اس اجماع کی بنا کس پر ہے؟ اس وجود اجماع کی بنا کس پر ہے؟ باطل پر ہے، اس طرف پہنچانے والا نہیں ہے، صرف وہم ہے متعین، تو کسی ایک جانب میں بھی خطا نہیں ہے. جی بخلاف ما تقدم من الاجماع، بخلاف اس کے جو مقدم گزرا ہے اجماع میں سے، بخلاف اس کے جو مقدم گزرا ہے من الاجماع، یعنی اجماع، یعنی جو وہ اجماع کی وہ قسم جو پہلے گزری، بخلاف اس کے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی اس عبارت کا تعلق یہ ما قبل فلا یؤدی ھذا الی بناء وجود الاجماع علی الباطل اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ جوڑو گے تو بھائی معاملہ پہ بالکل عبارت بگڑ جائے گی، معنی بالکل خراب ہو جائے گا. اس دیکھو کیسے، اس سے ہم جوڑ کر ذرا دیکھتے ہیں. کہتے ہیں فلا یؤدی، دوبارہ دیکھو، پس نہیں ہے فلا یؤدی ھذا، یہ توہم فساد پہنچانے والا نہیں ہے، الی بناء وجود الاجماع علی الباطل، اس بات کی طرف کہ وجود اس وجود اجماع کی بنا کس پر ہے، اس تک پہنچانے والا نہیں ہے یہ. بخلاف ما تقدم، بخلاف اس کے جو پہلے گزرا من الاجماع، وہ اجماع جو پہلے گزرا وہ کہاں تک پہنچانے والا ہے؟ کہ وجود اجماع کی بنا کس پر ہے؟ یہ والا اجماع تو باطل پہنچانے والا نہیں، لیکن وہ جو پہلے گزرا تھا وہ کہاں تک پہنچانے والا ہے؟ دیکھو معنی خراب ہوا یا نہیں ہوا، حالانکہ کوئی اجماع باطل تک پہنچانے والا نہیں، باطل پر کبھی اجماع نہیں ہوتا، معنی سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس کا تعلق کس سے ہے؟ بھائی اس کا تعلق ہے لا یبقا حجتن سے، لا یبقا جہاں آیا تھا بھائی ثم ھذا النوع من الاجماع لا یبقا حجتن بعد ظہور الفساد فی احد المأخذین، اس سے تعلق ہے. یہاں بتلایا تھا بھائی کہ اجماع مرکب جو ہے یہ حجت نہیں رہے گا جب دونوں علتوں میں سے کسی ایک علت میں کیا ظاہر ہو جائے؟ فساد ظاہر ہو جائے. تو یہ اجماع حجت نہیں رہے گا بخلاف اس اجماع کے جو پہلے گزر چکا ہے. آپ اسی عبارت پہ آؤ, بخلاف ما تقدم, بخلاف اس اجماع کے جو پہلے گزر چکا ہے کہ اس میں فساد علت کا امکان ہی نہیں. اجماع غیر مرکب, بھائی اجماع غیر مرکب کے اندر تو حکم میں بھی اتفاق تھا اور علت کے اندر بھی اتفاق. جب حکم میں بھی اتفاق, علت میں بھی اتفاق, تو وہاں علت کے فساد کا وہم ہے جی؟ یہاں تو دو دو رائے تھی, وہاں تو ایک ہی رائے ہے. معلوم ہوا وہاں فساد کا خطرہ ہی, جب فساد کا خطرہ ہی نہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اجماع حجت نہ رہے, بلکہ وہ ہمیشہ کیا رہے گا, حجت ہی رہے گا. صورت سمجھ میں آگے, مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس اجماع میں, یہ جو اجماع مرکب گزرا اس کے اندر تو علتوں میں فساد کا امکان ہے, لہذا اگر علتوں میں سے کسی ایک علت میں فساد ظاہر ہو جائے تو یہ اجماع حجت بن کر باقی نہیں رہے گا. لیکن جبکہ وہ اجماع جو پہلے گزر چکا غیر مرکب, وہاں علت کے اندر فساد کا وہم ہی نہیں ہے, لہذا وہاں پر یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ حجت بن کر باقی نہ رہے, بلکہ وہ ہمیشہ کیا رہے گا, حجت رہے گا. فالحاصل, حاصل بحث یہ مصنف فرماتے ہیں کہ انہ جاز ارتفاع ھذا الاجماع لظہور الفساد فیما بنیہ علیہ, کہ یہ جو اجماع ہے حاصل یہ کہ جائز ہے, حاصل یہ کہ جائز ہے ارتفاع ھذا الاجماع, اس اجماع کا اٹھ جانا, یعنی اس اجماع کا مرتفع ہو جانا, ختم ہو جانا. یہ جو اجماع مرکب ذکر ہوا بھائی ابھی, اس اجماع کا ختم ہو جانا اور اٹھ جانا ممکن ہے لظہور الفسادی, بوجہ فساد کے ظاہر ہونے کے, فی ما اس علت کے اندر, ما عبارت ہے کس سے, علت سے, اس علت کے اندر, بنیا ہوا علیہ جس پر بنا ہے اس کس کی, اس اجماع کی, اس اجماع کی بنیاد ہے جی. سمجھ میں آیا؟ تو اجماع مرکب میں علتیں چونکہ الگ الگ, اب اگر وہاں کسی ایک علت میں بھی فساد ظاہر ہوا تو پھر کیا رہے گا, یہ اجماع حجت نہیں, یہ اجماع اٹھ جائے گا, اجماع ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اجماع کی بنیاد ہی کس پر تھی, وہ جو علتیں تھیں ان کے نزدیک, علت مس سے مرا سے وضو ٹوٹتا, ہمارے نزدیک قے سے وضو ٹوٹتا, تو امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجماع اس لیے ہوا کہ دونوں کے نزدیک اب ان کی ذکر کردہ علت سے کیا ہو رہا تھا, وضو ٹوٹ رہا تھا, تو دونوں کے نزدیک وضو ٹوٹا. اب کسی ایک کے علت میں بھی فساد ظاہر ہو جائے تو اس, تو وضو ٹوٹنے کے حکم کی بنیاد ہی کس پر تھی, علت پر تھی, تو اس امام کے نزدیک وضو ٹوٹے گا ہی نہیں, تو لہذا اجماع اٹھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. فالحاصل, حاصل یہ ہے, انہ جاز ارتفاع ھذا الاجماع, اس اجماع کا اٹھ جانا جائز ہے, ممکن ہے, لظہور الفساد فیما بنیہ علیہ, بوجہ فساد کے ظاہر ہو جانے کے اس علت کے اندر جس پر اس اجماع کی بنیاد ہے. ولہذا, اور اسی علت کی بنا پر, اذا قضى القاضی فی حادثۃ, بے ما قبل میں ایک ضابطہ بتلا دیا کہ جب علت ختم ہو جائے گی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو, علت مرتفع ہوئی تو حکم بھی, یا یوں کہو علت فاسد ہوئی تو حکم کیا ہو جائے گا, مرتفع, حکم بھی فاسد. سمجھ میں آیا؟ تو علت کے ختم ہونے سے حکم ختم ہو جائے گا. چنانچہ مولانا, ایک قاضی ہے, اس نے کسی مسئلے کے, زید اور عمر کے درمیان جھگڑا ہوا, زید نے عمر پر دعویٰ کیا اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے جی, مسئلہ قاضی تک پہنچا, عمر انکار کر رہا ہے, زید نے 2 گواہ پیش کر دیے بھائی, ان دونوں گواہوں نے گواہی دے دی کہ اس عمر نے ہمارے سامنے زید سے 1,00,000 روپیہ مثلاً قرض لیا تھا, اس نے قرض لیا تھا, کیا کیا تھا, انہوں نے گواہی دے دی. جب گواہی دے دی تو قاضی فوراً کیا فیصلہ کر دے گا, عمر پر 1,00,000 روپیہ لازم کر دے گا کہ یہ کس کو ادا کرو, زید کو ادا کرو. چنانچہ عمر کو آپ 1,00,000 روپیہ عمر نے ادا کر دیے. بعد میں بھائی قاضی کے سامنے ان دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا، پتا چلا انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی. کیا کی تھی؟ یا قاضی کو پتا چلا کہ یہ جو دو گواہ تھے یہ تو غلام تھے بھائی، جن کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی. تو قاضی کے فیصلے کی بنیاد کس پر تھی مولانا؟ گواہی پر. یعنی قاضی کا فیصلے کی علت کیا تھی؟ وہ گواہی. اور وہ گواہی تو ہوئی باطل، ختم ہو گئی. اور آپ نے پڑھا جب علت ختم ہوتی ہے تو حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. تو جب وہ گواہی باطل ہوئی تو قاضی کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قاضی کا حکم بھی باطل ہو جائے گا. وَلِهَذَا اِذَا، اور اسی علت کی بنا پر، یہی علت کہ جب علت ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. اِذَا قَضَى الْقَاضِي، جب فیصلہ کیا قاضی نے، فی حادثۃٍ کسی واقعے میں، ثُمَّ ظَهَرَ رِقُّ الشُّهُودِ، پھر گواہوں کا غلام ہونا ظاہر ہوا، او کذبہم، یا گواہوں کا جھوٹا کذب جھوٹا ہونا ظاہر ہوا، بر رجوع بسبب رجوع کر، انہوں نے رجوع کر لیا، معلوم ہوا وہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے. تو کہتے ہیں بطل قضاؤہ، قاضی کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، اگرچہ یہ ظاہر نہیں ہوگا مدعی کے حق میں، یہ قاضی کے فیصلے کا بطلان باطل ہونا یہ مدعی کے حق میں ظاہر، یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ جب علت ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لہذا جب پتا چل گیا کہ گواہی باطل ہے تو قاضی کا فیصلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل. جب قاضی کا فیصلہ باطل ہوا تو قضاء بالمال کے معاملے میں، قضاء بالمال کے معاملے میں جو زید کو ہم نے 1,00,000 روپیہ عمر سے لے کر دلوایا تھا، عمر سے لے کر اسے دیا تھا، وہ کیا کرنا چاہیے؟ زید سے واپس لے کر کیا کرنا چاہیے؟ عمر کو، ہاں زید سے لے کر عمر کو واپس کرنا چاہیے. لیکن فقہاء کرام کیا لکھتے ہیں کہ زید سے پیسے واپس نہیں لیے جائیں گے، وہ زید کے ہو چکے ہیں. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ نے تو کہا قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا، تو جب قاضی کا فیصلہ باطل ہوا تو زید سے بھی کیا کرنے چاہیے؟ وہ 1,00,000 روپیہ جو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اسے ملا ہے، اب وہ اسے واپس لے کر کس کو دینے چاہیے؟ عامر کو واپس دے دینے چاہیے. لیکن فقہاء کرام کیا لکھتے ہیں؟ کہ زید سے پیسے واپس نہیں لیے جائیں گے. کہتے ہیں بھائی وہ قاضی کا فیصلہ باطل ہوا ہے لیکن اس کا بطلان مدعی کے حق میں نہیں ظاہر ہوگا، مدعی کے حق میں وہ فیصلہ نہیں باطل ہوا، صرف کس کے حق میں باطل ہوا ہے؟ یہ گواہوں کے حق میں اور مدعی کے حق میں. بھائی کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں. زید کے حق میں اس لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ زید کا جو حق ثابت ہوا ہے وہ بینہ سے ثابت ہوا ہے. کس سے ثابت ہوا ہے؟ بھائی زید کے جو ہم نے ایک قاضی نے فیصلہ کروا کہ کتنے پیسے دلوائے، 1,00,000 روپے عمر سے دلوائے، یہ کس کے ذریعے ثابت ہوا تھا؟ دو گواہوں کے ذریعے. اور دو گواہ کیا ہیں؟ شرعاً حجت ہیں. شریعت نے کیا قرار دیا ہے ان کو؟ حجت قرار دیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یہاں پر مولانا حق مدعی ثابت ہوا ہے حجت شرعیہ سے. حق مدعی کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے؟ حجت شرعیہ سے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ زید بھی 1,00,000 روپیہ واپس کرے، اس کے حق میں بھی بطلان ظاہر ہو جائے، یہ تو حجت شرعیہ کو منسوخ کرنا لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ ایک چیز جسے شریعت نے حجت قرار دیا، شریعت نے دو گواہوں کو حجت قرار دیا اور وہ اس نے پیش کر دیے تھے جس کے ذریعے اس کا حق ثابت ہو گیا. اب اگر ہم کیا کریں کہ 1,00,000 واپس کرے تو ہم نے معلوم ہوا ہم نے کیا کر دیا، حجت شرعیہ ہی کو منسوخ کر دیا، اور حجت شرعیہ کو تو منسوخ کرنا جائز ہی نہیں ہے. شارع کی طرف سے تو منسوخ ہو سکتی ہے, بندوں کی طرف سے منسوخ, لہذا یہاں اگر زید کے, لہذا اب زید کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں وہ علم یظہر ذالک, اگرچہ ظاہر نہیں ہوگا یہ بطلان فی حق المدعی, کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ مدعی کے حق میں تو قاضی کے فیصلے کا بطلان اس لیے نہیں ظاہر ہوگا, اس لیے کہ مدعی کا حق جو ہے وہ ثابت ہوا ہے بینہ سے, یعنی حجت شرعیہ سے. مدعی کا حق کس چیز کے ذریعے ثابت ہوا ہے؟ حجت شرعیہ یعنی بینہ کے ذریعے ثابت ہوا ہے. اور اگر ہم اس کے حق میں بھی قاضی کے فیصلے کو باطل قرار دیں, اس کے حق میں بھی قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر ہو, اور اس سے وہ مال لے کر کس کو واپس دے دیں؟ مدعی کو واپس دیں, تو اس صورت میں حجت شرعیہ کو منسوخ کرنا لازم آئے گا, اور حالانکہ حجت شرعیہ کو تو منسوخ کرنا بندوں کا اس کا اختیار نہیں ہے. شارع کی طرف سے تو حجت شرعیہ منسوخ ہو سکتی ہے, غیر شارع کی طرف سے اس کو منسوخ کرنا درست نہیں. لہذا چونکہ اس کا, مدعی کا حق حجت شرعیہ سے ثابت ہوا ہے, لہذا اس کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر نہیں ہوگا. بھائی اس کے حق میں کیا ہوگا؟ قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر نہیں ہوگا. جبکہ مدعی کے حق میں اور گواہوں کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر ہوگا. مدعی کے حق میں بطلان اس لیے ظاہر ہوگا تاکہ اسے ضرر سے بچایا جائے. کس سے بچایا جائے؟ بھائی قاضی نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ عمر 1,00,000 روپیہ کس کو ادا کر دے؟ زید کو ادا کر دے, تو اس کو تو اب نقصان لازم آ رہا ہے. بھائی وہ 1,00,000 روپیہ وہ ادا کر چکا ہے یا ادا کرے گا, تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اس پر ضرر لازم آئے گا. تو اس کے حق میں کیا ظاہر ہوگا؟ قاضی کے فیصلے کا بطلان اس کے حق میں ظاہر ہوگا بھائی. تو لہذا اگر وہ ادا کر چکا ہے تو اسے مال دلائیں گے ہم, اور اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اس سے پھر مال وصول نہیں کیا جائے گا. اور گواہوں کے حق میں بھی بطلان ظاہر ہوگا, اور وہ یہ کہ ان پر ضمان آ جائے گا. بھائی اگر عامر 1,00,000 روپیہ زید کو ادا کر چکا ہے, تو اب وہ گواہوں سے بس ضمان لے کر 1,00,000 روپے کا وہ کس کو دیا جائے گا؟ عامر کو دیا جائے گا. یا اگر ابھی عامر نے ادا نہیں کیے تھے, پہلے سے اس بطلان کا ظاہر ہو گیا, بطلان کا پتہ چل گیا, تو اس صورت میں آپ گواہوں سے 1,00,000 روپیہ لے کر کس کو دیا جائے گا؟ زید کو دلایا جائے گا, مدعی کو دلایا جائے گا. صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مدعی کے حق میں فیصلے کا بطلان کیوں ظاہر ہوگا؟ تاکہ اسے کس سے بچایا جائے؟ اسے ضرر اور نقصان سے بچایا جائے بھائی. اور گواہوں کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بطلان کیوں ظاہر ہوگا؟ تاکہ وہ آئندہ جھوٹی گواہی دینے سے باز رہیں, اوروں کو بھی نصیحت ہو جائے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ان پر ضمان واجب کر دیا جائے گا اور انہیں ادا کرنا پڑے گا وہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہ اگر دیکھو عمر کے خلاف فیصلہ ہوا, زید کے حق میں فیصلہ ہوا, اب دو صورتیں ہیں. جب قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر ہوا تو عمر 1,00,000 زید کو ادا کر چکا ہوگا یا بھی اس نے ادا, اگر ادا کر چکا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. اب ہم وہ کس سے لے لیں گے؟ گواہوں سے لے کر وہ کس کو واپس کر دیں گے؟ عمر کو واپس کر دیں گے. اور اگر عمر نے ابھی نہیں دیے تو پھر اب اس سے وصول نہیں کیا جائے گا, بلکہ کس سے لے لیا جائے گا وہ 1,00,000؟ گواہوں سے لے کر کس کو ادا کر دیا جائے گا؟ زید کو ادا کر دیا جائے گا. صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان دونوں کے حق میں بطلان کیوں ظاہر ہوا؟ کہ تاکہ مدعی کو کس سے بچایا جائے؟ ضرر سے. اور گواہوں کے حق میں بطلان کیوں ظاہر ہوا؟ تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے, آئندہ جھوٹی گواہی دینے سے باز رہیں بھائی, اور اوروں کو بھی نصیحت ہو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع العلة. اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے بھائی باعتبار هذا المعنى اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ جب علت ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. سقطت المؤلفة قلوبهم مؤلفة القلوب کی قسم جو ہے ساقط ہو گئی ہے عن الاصناف الثمانیتی آٹھ قسموں میں سے لانقطاع العلتی بوجہ علت کے منقطع ہونے کے علت کے منقطع ہونے کے. قرآن میں مولانا زکاة کے مصارف اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں بھائی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 کے میں بھائی اللہ کیا فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زکات کے مصارف اللہ نے آٹھ بیان فرمائے. اللہ کیا فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء صدقات تو کس کے لیے ہیں فقراء کے لیے ہیں والمساکین اور مساکین محتاجوں کے لیے ہیں والعاملین علیہا اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں جو اس پر کیا کرنے والے ہیں یعنی جو کارکن ہیں جو زکات کو اکٹھے کرنے والے ہیں حکومت کی جانب سے جو کیا ہیں عمل کرنے والے ہیں اس کو اکٹھے کرنے والے ہیں ان کا حق ہے یہ. والمؤلفت قلوبهم اور مؤلفت القلوب جو ہیں مؤلفت القلوب جن کی دلجوئی کرنا ہے دلجوئی کرنا ہے وفر رقابی اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں لگائی جائے گی والغارمین اور قرضداروں کو قرضے میں یعنی ان کے قرضے کی ادائیگی میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں یعنی جو جہاد میں ہیں مجاہد ان پر وابن السبیل اور جو مسافر ہیں فریضتا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت حکیم ہیں بھئی. تو دیکھا قرآن میں اللہ تعالی نے زکاة کے یہ آٹھ مصارف بیان فرمائے کہ ان کو زکاة دو بھئی ان میں سے ایک قسم مؤلفت القلوب ہیں بھئی مؤلفت القلوب جن کی تالیف قلب کے لیے بھئی ان کو زکاة دی جاتی تھی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ان کو دیتے تھے بھئی پھر یہ کون لوگ تھے بھئی یہ کچھ تو کفار ہی تھے کفار ہی تھے سردار وغیرہ کفار کے ہوتے تو ان کو کیا کیا کرتے زکاة میں سے کچھ زکاة کا مال اکٹھا ہوتا اس کا کچھ حصہ ان کو دیا جاتا تھا تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف اسلام کی طرف مائل ہو جائیں کیا ہو جائیں اسلام کی طرف مائل ہو جائیں ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے زکاة میں کے مال میں سے کچھ حصہ ان کو دیا جاتا تھا نیز اس لیے بھی تاکہ ان کے شر سے حفاظت ہو یہ مسلمانوں کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے ان کو مؤلفت القلوب کہتے تھے ان کو تالیف قلب کے لیے دیا جاتا تھا سمجھ میں آیا بھئے کس لیے دلجوئی کرنے کے لیے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اسی طرح بعض نئے مسلمان ہوتے تو ان کو بھی تالیف قلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیتے بھئی یہ بھی مؤلفت القلوب میں داخل تھے بھئی بھئی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تاکہ اور اسلام کی طرف راغب ہو پکے ہو جائیں جم جائیں بھئی اسلام پر بھئی سمجھ میں آیا جہالت کا زمانہ تھا تو اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا تو زکاة کے مصارف میں یہ ایک مصرف بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بھئی. پھر بعد میں حضور تو یہ مصرف چلتا رہا ان کو تالیف قلب کے لیے ان کو دیا جاتا تھا بھئی کفار سردار وغیرہ بھی ہوتے تھے یا جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا. تو یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا بھائی تو ایک مرتبہ اسی طرح دو سردار آئے بھائی، بڑے سردار تھے، ایک کا نام اقرع تھا، ایک کا نام عیینہ. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے بھائی، حضور ان کو دیا جاتا تھا مال، اور آ کر تو ایک بڑی جاگیر مانگی بھائی، کوئی خاص جگہ تھی اس کہ وہ جگہ ہمیں دے دیں، بڑی جاگیر تھی بھائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا مولانا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جاگیر کیا ہے تمہاری ہو گئی، باقاعدہ لکھ کر دے دیا، رسید بھی حوالے کر دی مولانا خلیفۃ المسلمین نے بھائی. تو پھر انہوں نے صدیق سے تو لے لیا لکھا ہوا، سوچا کہ چلو حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی لکھوا لیں، وہ ذرا وہ بھی بڑے معتبر آدمی ہیں بھائی، تو ان کی جب وہ بھی کر دیں گے تو بات بڑی پکی ہو جائے گی بھائی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے بھائی، حضرت عمر کو بتلایا کہ ہم فلاں جاگیر ہم نے مانگی تھی، حضرت صدیق نے ہمیں، حضرت صدیق نے ہمیں کیا کر دیا ہے، دے دی ہے، اب ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ آپ بھی کیا کر دیں جی ہمیں دے دیں لکھ کر. حضرت عمر نے فرمایا اچھا بھائی لاؤ بھائی کدھر ہے دکھاؤ ذرا کہاں لکھ کر دیا ہے. انہوں نے پکڑایا بھائی، وہ لکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ روایات میں آتا ہے تھوک تھوک کرتے ہوئے حضرت عمر نے اس کے اوپر تھوک دیا اور اس کو آپس میں مل دیا کاغذ کو، وہ لکھائی ساری خراب کر دی، بعد میں آتا ہے پھاڑ دیا بھائی اس کو، سمجھ میں آیا، اس پر پہلے تھوک دیا اور اس کو آپس میں رگڑ دیا بھائی، ساری لکھائی خراب کر دی، پھاڑ دیا کاغذ کو اور کہا کہ ہم پہلے کمزور تھے اور اس لیے تمہیں مال وغیرہ دیتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت نصیب فرما دیا، اسلام قوت والا آگ ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، جاؤ بھائی. یہ تھے مسلمان بھائی، اقرع عیینہ، بڑے ناراض ہوئے بھائی، یہ کیا بھائی، یہ تو سارا کام ہی خراب ہو گیا بھائی، اچھا بھلا خلیفہ نے ہمیں حکم لکھ کر دے دیا تھا، جو واپس چلے گئے بھائی صدیق کے پاس کہ اس طرح عمر نے کیا ہے، آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں بھائی. حضرت صدیق نے جواب میں فرمایا ہوا انشاءاللہ بھائی، وہ ہوں گے انشاءاللہ نے چاہا تو، بس عمر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، بس بھائی میں نہیں دے سکتا، انکار کر دیا. بعد میں مشورہ وغیرہ ہوا تو چنانچہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اجماع ہوا صحابہ کا کہ اب مؤلفۃ القلوب کیا ہے، ان کو مال دینے کی حاجت، زکوٰۃ کا مال دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو مال دینے کی علت کیا تھی، ضعف اسلام. کیا علت تھی؟ ضعف اسلام، اسلام کمزور تھا اس لیے ان کو مال دیا جاتا تھا، اب اسلام کو اللہ نے قوت عطا فرما دی ہے، اب ان کو مال دینے کی کوئی ضرورت، تو علت ختم ہوئی تو حکم بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی کہ یہ عیینہ پھر مرتد ہو گیا بھائی، اور بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے اس کا بھائی، عیینہ تو مرتد ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے. عیینہ کہتا کہ واللہ میں مسلمان ہی کب ہوا تھا بھائی، میں مسلمان ہی کب ہوا، معلوم ہوا صرف دکھاوے کے لیے شاید مسلمان ہوا تھا پہلے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، تو دیکھا علت ختم ہوئی، تو دیکھا آٹھ قسموں میں سے جو مؤلفۃ القلوب تھے وہ قسم کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، علت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی، تو کہتے ہیں وہ بھی اعتبار ہاذا المعنی، اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے، سقطت المؤلفۃ قلوبهم عن الاصناف الثمانیہ، ساقط ہو گئے مؤلفۃ القلوب کس سے، انل اصناف سمان، آٹھ انواع میں سے یہ مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئے، لانقطاع العلت، علت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے. سورت سمجھ میں آگئی اس مسئلے کی، اسی طرح ہے وساقط سہم ذوی القربى لانقطاع علته، اور ساقط ہو گیا حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بھائی. بھائی قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، مال غنیمت کے بیان ہے بھائی، کہتے ہیں کیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ جو چیز بھی تمہیں بطور غنیمت کے حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو یقیناً اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ وَلِلرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے وَلِذِي الْقُرْبَى اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے ہے وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر دیکھو مال غنیمت جو حاصل ہوا جو جہاد کے اندر جتنا مال حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ الگ کر کے نکال لیا جاتا ہے اور اس پانچویں حصے کے مصرف پانچ اللہ نے قرآن میں گنوائے. کتنے جگہ پر یہ خرچ کیا جائے گا؟ پانچ جگہ. ایک کون؟ اللہ کے رسول ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ کے لیے خُمُس ہے بھئی. یہ ذات باری تعالیٰ کا ذکر صرف برکت کے لیے ہے یہاں پر بھئی. سمجھ میں آیا؟ اللہ کو کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں. تو پانچ خُمُس پانچ حصے ہوں گے بھئی. حضور علیہ السلام کا حصہ بھی ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا, حضور علیہ اور اسی طرح یتیموں کا حصہ ہوگا اور مسکینوں کا حصہ ہوگا اور مسافروں کا. پانچ قسم کے لوگ ہیں بھائی. اب ان میں سے حضور علیہ السلام کا ایک حصہ اور ایک حصہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا. حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کو اس لیے دیا جاتا تھا خمس میں سے حصہ, اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی مدد کی تھی بھائی, بڑی نصرت کرتے تھے حضور علیہ السلام کی. بھائی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین پھیلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ نے پڑھا, پورا عرب دشمن بنا ہوا تھا لیکن حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. تکلیف تو پہنچاتے تھے مطلب حد سے, ایک حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کہ ان کی سارے حضور کے رشتہ دار, ان کی قوم والے ان کے ساتھ ہوتے تھے بھائی. حضور کے رشتہ داروں کو اللہ نے حضور کی نصرت کرنے والا بنا دیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس زمانے میں قومی غیرت ایک بڑی چیز تھی بھائی. ایک قوم والا یہ برداشت کبھی بھی نہیں کرتا تھا کہ میری قوم والے کو کوئی دوسرا شخص کیا کرے, تکلیف پہنچائے یا کوئی نقصان پہنچائے بھائی. اگر کسی نے کسی کا نقصان کیا ہے دوسرے قوم والے کا, تو وہ آ کر قوم کے سردار کو کہے, وہ اس سے کہ ہم تمہیں خود انصاف دلوائیں گے لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے کہ براہ راست ہمارے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھاؤ اور اس کو نقصان پہنچاؤ گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حضور کی نصرت فرماتے تھے بھائی سارے, ان کا بھی حصہ رکھا گیا خمس میں. اور جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضور کا حصہ تو ساقط ہوا کیونکہ حضور ہی اس دنیا میں نہ رہے, اور اسی طرح حضور کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ساقط ہوا کیونکہ رشتہ داروں کا حصہ کس لیے تھا؟ کیونکہ وہ حضور کے نصرت فرماتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی نصرت بھی کیا ہوئی؟ وہ علت ختم ہو گئی. حضور کی نصرت کرنا ختم ہو گیا, اور جب علت ختم ہوئی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. لہذا اب ان کو خمس میں سے ایک کوئی حصہ نہیں, تو اب خمس کے صرف تین حصے ہوں گے, یتیموں کو, مسکینوں کو اور مسافروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں, خاندان والے ہیں, ان کو ان کا حصہ ساقط ہو چکا. ہاں اگر ان میں سے کوئی یتیم ہے, مسکین ہے یا مسافر ہے, تو یتیم ہونے کی حیثیت سے یا مسکین ہونے کی حیثیت سے یا مسافر ہونے کی حیثیت سے تو دیا جائے گا, لیکن حضور کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے خمس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہی بات کر رہے ہیں وَسَقَطَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى, اور ساقط ہو گیا حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ, لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهِ, اس حصے کی علت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے. اس حصے کی علت ہی کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی, تو اب وہ حصہ بھی نہیں رہے گا. وَعَلَى هَذَا إِذَا غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ بِالْخَلِّ فَزَالَتِ النَّجَاسَةُ يُحْكَمُ بِتَحَارَةِ الْمَحَلِّ, اور اسی بنا پر جب دھویا جائے کسی نجس کپڑے کو بالخل سرکے کے ساتھ فزالت النجاست پس زائل ہو جائے نجاست تو یحکم بطہارت المحل تو حکم لگایا جائے گا اس محل کی طہارت کا لتا علتہا بوجہ اس کی علت کے منقطع ہونے کے اس نجاست جی بھائی دیکھو صورت مسئلہ یہ ایک کپڑا ہے وہ نجس ہوا اس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے دیکھو ایک کپڑا ہے اس پر کیا لگی ہوئی ہے نجاست لگی جب نجاست لگی ہوئی ہے تو اب آپ اس کپڑے کو کیا کہیں گے یہ کپڑا نجس ہے یہ کپڑا ناپاک ہے اب آپ نے سرکے کے ساتھ اس کپڑے سے نجاست کو دھو دیا دور کر دیا جب سرکے کے ساتھ دھویا تو وہ نجاست چلی گئی کپڑے سے جب وہ نجاست چلی گئی تو اب آپ اس کپڑے پر کیا حکم لگائیں گے کہ یہ کپڑا کیا ہو گیا پاک ہو گیا کیوں وجہ یہ کہ کپڑے کے ناپاک ہونے کی علت ختم ہو گئی ناپاک کپڑا اس کو کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ اس پر نجاست لگی تھی اور وہ نجاست سرکے کے ساتھ جب ہم نے دھویا تو وہ نجاست کیا ہوئی زائل ہو گئی جب نجاست زائل ہو گئی تو کپڑے کے ناپاک ہونے کی علت ختم ہو گئی جب ناپاک ہونے کی علت ختم ہوئی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا اب اس پر ناپاک ہونے کا حکم بھی جب ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگے گا تو ظاہری بات ہے پھر کیا حکم لگے گا پاک ہونے کا حکم لگے گا صورت سمجھ میں آئی بھائی دیکھئے بھائی وَعَلَى هَذَا اور اسی بنا پر اِذَا غَسَلَتْ صَوْبًا نَجِسَ بِالْخَلِّ جب دھویا گیا نجس کپڑے کو بالخل کس کے ساتھ سرکے کے ساتھ فزالت النجاست اور زائل ہو گئی نجاست یحکم بطہارت المحل تو حکم لگایا جائے گا اس محل کی طہارت کا یعنی یہ محل یعنی یہ کپڑا کیا ہو گیا پاک ہو گیا لانقطاع علتہا بوجہ اس کی نجاست کے علت کے منقطع ہونے کے علتہا اے علت النجاستی یعنی اس کپڑے کے نجاست کی علت کیا ہوئی جب نجس ہونے کی علت ختم ہوئی جب نجس ہونے کی علت ختم ہوئی تو کپڑا کیا ہوا پاک وَبِهَذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا یہ جو علت کیا تھی پاک ہونے کی علت کیا تھی نجاست کا زائل ہو جانا اس سے فرق بھی پتا چل گیا حدث اور خبث کے درمیان ایک ہے حدث مولانا ایک ہے خبث حدث کہتے ہیں نجاست حکمیہ کو خبث کہتے ہیں نجاست حقیقیہ کو خبث کسے کہتے ہیں نجاست حقیقیہ وہ نجاست جس کا جسم ہو بھئی اور حدث کسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ اور نجاست حکمیہ پھر دو قسم پر ہے ایک ہے حدث اصغر ایک ہے حدث اکبر حدث اصغر کیا ہے بے وضو ہونا اور حدث اکبر کیا ہے جنبی ہونا جنابت کی حالت میں ہونا بے غسل ہونا جی فرق سمجھ میں آیا بھئی حدث کسے کہتے ہیں حدث نجاست حکمیہ اور خبث کسے کہتے ہیں نجاست اور نجاست حکمیہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک ہے بے وضو ہونا اور ایک ہے جنبی ہونا تو کہتے ہیں اس سے کہ نجاست کے زائل ہو جانے سے کپڑا کیا ہو گیا پاک ہو گیا اس سے حدث اور خبث کے درمیان آپ کو فرق بھی پتا چل گیا اس لیے کہ وہ جو کپڑا تھا اس کو سرکے سے دھویا تو ہم نے اس پر پاک ہونے کا حکم کیوں لگایا تھا کہ وہاں پر نجاست حقیقیہ لگی ہوئی تھی خبث وہاں موجود تھا سرکے سے وہ خبث جب چلا گیا تو ہم نے کیا حکم لگا دیا کپڑا پاک ہو گیا لیکن ایک شخص کے ساتھ اگر نجاست حکمیہ ہو اس کو کیا لاحق ہو نجاست حکمیہ یعنی وہ اس کو حدث لاحق ہو تو کوئی ظاہری نجاست تو لگی نہیں ہوئی بلکہ کیا ہے نجاست حکمیہ ہے تو یہاں بدن کو جو ہے نجاست کیا نجاست حکمیہ لاحق ہے. اگر نجاست حقیقیہ ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ سرکے کے ساتھ دھونے سے نجاست چلی گئی اور بدن کیا ہو گیا صاف. لیکن یہاں پر جو نجاست کا حکم لگایا شریعت نے وہ کسی ظاہری نجاست کی وجہ سے نہیں لگایا. لہذا اب چونکہ یہاں پر جو نجاست بدن کو لاحق ہوئی ہے وہ کسی نجس چیز کے لگنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ کس وجہ سے ہے؟ شریعت کے حکم کی وجہ سے. شریعت نے کیا حکم لگایا ہے کہ بدن کو کیا لاحق ہو چکی ہے؟ نجاست لاحق ہو چکی ہے. تو یہاں چونکہ بدن نجس ہوا ہے کسی ظاہری نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے؟ شریعت کے حکم کی وجہ سے بدن پر نجس ہونے کا ہم نے حکم لگایا ہے. لہذا اب یہ پاک صرف مطہر سے ہوگا. وہ چیز جسے شریعت نے پاک کرنے والا بنایا ہے ہر پاک چیز کے ساتھ یہ پاک. آپ سرکے سے وضو کر لیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ کا وضو ہو گیا اور بدن پاک ہو گیا. اس لیے کہ سرکہ مطہر نہیں. کوئی بھی پاک چیز ہو جس کے ذریعے نجاست زائل کی جا سکتی ہو وہ مطہر نہیں ہے بلکہ مطہر شریعت نے صرف پانی کو قرار دیا ہے. تو وہاں کپڑے کے اندر چونکہ اس پر نجاست ظاہری لگی ہوئی تھی اور وہاں اس پر پاک ہونے کا حکم تب لگے گا جب وہاں سے کیا چلی جائے؟ نجاست حقیقیہ چلی جائے. اور جب سرکے سے دھویا اب سرکہ مطہر نہیں. پٹرول وغیرہ مثلا اور کوئی چیز پاک ہے وہ مطہر نہیں. تو اس سے آپ نے کپڑے کو دھویا تو اس کا سرکے نے نہیں کپڑے کو پاک کیا, اس پٹرول نے نہیں کپڑے کو پاک کیا, اس نے صرف اتنا کام کیا کہ وہاں سے نجاست کو ختم کر دیا بس. اور جب نجاست ختم ہوئی تو کپڑے سے نجس ہونے کا حکم بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جبکہ یہاں پر ہمارے بدن کو جو نجاست لاحق ہوئی ہے وہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے کہ جو کسی پاک چیز سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. بلکہ یہاں پر جو بدن کے پر نجس ہونے کا حکم ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے؟ شریعت کی وجہ سے. شریعت نے یہ حکم لگایا کہ اس وقت آپ کا بدن کیا ہو چکا؟ نجس ہو چکا. لہذا اب بدن پاک بھی اسی چیز سے ہوگا جس کو شریعت نے مطہر قرار دیا ہے. اور شریعت نے مطہر صرف کس کو قرار دیا ہے؟ پانی کو قرار دیا ہے. لہذا اب پانی سے وضو کرے گا تو وہ نجاست حکمیہ جائے گی. اگر کسی اور چیز سے وضو کرے گا تو نجاست حکمیہ نہیں جائے گی. اس لیے کہ یہاں پر جو نجاست حکمیہ آئی ہے, جو نجاست کا حکم لگایا گیا ہے, وہ کسی نجاست کے لگنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شریعت کے حکم کی وجہ. لہٰذا یہاں یہ نجاست حکمیہ دور بھی اسی چیز سے ہوگی جس کو شریعت نے مطہر قرار دیا ہو, کسی اور چیز سے یہ نجاست دور نہیں ہوگی. تو اور اس سے فرق بھی ثابت ہو گیا. حدث یعنی نجاست حکمیہ والخبث اور نجاست حقیقیہ کے درمیان فإن الخل يزيل النجاسة عن المحل, اس لیے کہ سرکہ وہ تو دور کر دیتا ہے نجاست کو محل سے, اس جگہ سے, اس کپڑے سے. فأما الخل باقی جو سرکہ ہے لا يفيد طهارة المحل, وہ تو محل کی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا, صرف اس نجاست کو دور کر دیتا ہے اس جگہ سے. وَإِنَّمَا يُفِيدُهَا الْمُطَهِّرُ, اور باقی محل کی طہارت کا فائدہ تو صرف کون دیتا ہے؟ مطہر دیتا ہے. اور وَهُوَ الْمَاءُ, اور وہ پانی ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. لہذا پانی سے وضو کرو گے تو وہ یا پانی سے غسل کرو گے تو وہ نجاست حکمیہ جائے گی اور کسی چیز سے نہیں جائے گی. چلیے مولانا, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.